الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر قرآن پاک کی یہ آیت یہ باقی تمام آیتوں سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے تھوڑی سی مختلف محسوس ہوتی ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو ایمان والے تو پہلے ایمان لے آئے ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایمان لے آؤ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کچھ مفسرین نے تو یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ تو یہ جو دوسرا ایمان ہے اس سے مطلب ہے تم تقوی لے آؤ تم پرہیزگاری لے آؤ مگر اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر اس سے مراد یہ ہے کہ اے ایمان والو جو تم نے زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے اب دل سے بھی ایمان کو لے آؤ اور ایمان کے دو جز ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہ زبان سے بھی ایمان ہونا چاہیے اور دل میں بھی اس کی تصدیق ہونی چاہیے تو قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ان دیہاتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے ایمان تو لے آئے مگر ایمان لانے کے بعد انہوں نے احسان جتلایا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب قالت الاعراب آمنا کہ یہ جو دیہاتی ہیں یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنوا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لے آؤ ولیکن قولوا اسلمنا مگر تم یہ کہو کہ تم تو اسلام لے آئے ہو ایمان نہیں لے آئے ہو ولما يدخل الايمان في قلوبكم اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ تم ایمان لے آؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے اقرار کیا ہے اب دل سے بھی وہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان کس طرح آتا ہے دل سے ایمان جب آتا ہے جب انسان اعمال کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا تذکرہ فرمایا اور کئی مرتبہ تذکرہ فرمایا اور ایمان کی نشانیاں اور ایمان کے اجزاء بتائے چنانچہ آپ نے فرمایا النکاح نصف الایمان کہ ایمان کا ایک جز جو ہے وہ نکاح ہے آپ نے فرمایا یہ نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے تو دین اسلام کے اندر نکاح جو ہے وہ عبادت نہیں بلکہ انسان کے ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے دوسرے ادیان میں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی نکاح کرو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے اور دین اسلام میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ نکاح کرو گے تبھی اللہ سے قریب ہوگے کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لو جب تک نکاح نہیں کرو گے تب تک اللہ کے قریب نہیں ہوگے تو دین اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے کوئی اسیٹسزم نہیں ہے بلکہ دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جی شادی کرو گے اور شادی کے بعد بچے ہوں گے ذمہ داریاں سنبھالو گے کام کاروبار کرو گے کالج یونیورسٹیوں میں جاؤ گے مدارس میں جاؤ گے سیکھو گے پڑھو گے لکھو گے, اپنے جتنے رشتہ دار ہیں جاننے والے ہیں سب کے حقوق ادا کرو گے, ان سب کو کرتے ہوئے گناہوں سے بچو گے, تب تم اللہ کے ولی بنو گے. تو جنگلوں غاروں میں جا کے اللہ کے ولی نہیں بنو گے, اللہ کا قرب نہیں پاؤ گے, بلکہ جب شادی ہوگی تو ایمان میں بڑھو گے. تو دین اسلام میں نکاح بڑی عبادت ہے, اور سچی بات یہ کہ دین اسلام میں نکاح کا جلدی کرنا بھی بڑی عبادت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچ چیزوں میں جلدی کر لیا کرو. ایک فرمایا کہ نماز میں جلدی کر لیا کرو, دوسرا فرمایا کہ توبہ میں جلدی کر لیا کرو, تیسرا فرمایا گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرو, چوتھا فرمایا کہ اگر کسی سے ادھار لیا ہے تو اس کو ادھار کو واپس کرنے میں جلدی کر دیا کرو, اور پانچواں فرمایا کہ گھر میں اگر جوان بچہ بچی موجود ہے تو اس کے نکاح میں جلدی کر لیا کرو. کہ اگر جوان بچہ بچی نکاح نہیں کرے گا تو پھر گناہ کرے گا, اور آج کا جو ماحول ہے وہ شہوت کا ماحول ہے. آج کے نوجوان کا اگر نکاح نہیں ہوگا تو بالکل یہ پکی بات ہے کہ وہ گناہ کرے گا. کوئی ایسا نوجوان مشکل سے ہوگا کہ نوجوانی کی عمر میں ہے, نیک ہو یا بد ہو اور گناہ سے بچا ہوا ہو. تو جو نوجوان نکاح نہیں کر پاتے اور نوجوانی کی عمر میں ہیں تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ پھر نوجوان روزے رکھے. تو آج کے زمانے میں ینگ لوگ جو ہیں جو روزے نہیں رکھتے بہت ہی مشکل ناممکن کے قریب ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے. تو دین اسلام میں نکاح بھی عبادت ہے اور نکاح کا جلدی کرنا بھی عبادت ہے, اور نکاح کے بعد میاں بیوی محبت والی زندگی گزاریں یہ بھی عبادت ہے. اس سے ایمان بڑھتا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا مگر نکاح کے بعد محبت والی زندگی ہوتی ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی زندگی ہوتی ہے, یہ ایمان کو بڑھانے والی چیز ہے. اور نکاح کے بعد اگر ناچاکیاں ہیں اور لڑائی ہے اور بغض دل میں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے ہیں تو پھر ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے. تو کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خود بخود عمل کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, تو ایسا کوئی گناہ تو کیا نہیں ہے, کیونکہ ہم ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے کہ جی گھر میں ناچاکی رکھ رہے ہیں اور گھر میں ماحول خراب کیا ہوا ہے, غصے کا ماحول کیا ہوا ہے, ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ انسان کے ایمان کو گھٹاتا ہے. تو جو انسان نکاح کرتا ہے اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے, جو نکاح جلدی کرتا ہے اس کا ایمان جلدی بڑھتا ہے, جو نکاح کے بعد محبت والی زندگی گزارتا ہے اس کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. کئی مرتبہ نوجوان آ کے کہتے ہیں جی بے اصولی بات پہ لڑائی کی ہے, تو اصولی بات پہ بھی کوئی لڑائی کرتا ہے؟ بے اصولی بات ہوتی ہے اسی کو تو پھر لڑائی سے بچنا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے. جو نکاح کے بعد دل کو اس طرح بنا لے کہ جی جانے دیا جائے, ٹھیک ہے جانے دیا جائے, لیٹ اٹ گو, کوئی بات نہیں, تو ہر چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا تو پھر تو یہ گاڑی آگے چلی نہیں سکے گی. ایمان بڑھنے کی بجائے ایمان کم ہونے کا اندیشہ ہے. تو نکاح کے بعد ایمان بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جنسی گناہ نہیں کرتا, اور نکاح کے بعد ایمان بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر آتا ہے. تو یہ صبر اگر نہیں تو پھر ایمان نیچے چلے جائے. تو اگر بغض دل میں رکھا اور دل میں کینہ رکھا اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کی فالٹ فائنڈنگ ہی کرنی ہے ہر وقت, تو پھر ایمان کہاں بڑھے گا؟ اس لیے جو ایمان نکاح کے ذریعے سے بڑھاتا ہے وہ نکاح کے بعد صبر والا معاملہ کرتا ہے. ہمارے گھر فرماتے ہیں کہ جو شوہر ہر وقت غصے کی حالت میں رہے یا جو بیوی ہر وقت غصے کی حالت میں رہے کبھی بھی خوشی والی زندگی نہیں گزار سکتے. جس کی طبیعت میں درگزر ہے, کمپرومائز ہے, اسی کو مزے کی زندگی ملے گی. وہ تھے نا ایک صاحب, دل میں سے غصہ ہی نہیں نکل رہا تھا, حتیٰ کہ حج پہ چلے گئے اور حج پہ شیطان کو کنکریاں ماری, سات کنکریاں مارنی تھی, چھ مار کے واپس آ گئے, کسی نے کہا کہ بھائی سات نہیں ماری آپ نے، چھ ماری. اس نے کہا ہاں چھ ماری، ایک کنکری بچا لی ہے، اس کی ایک بہن پاکستان میں، اس کو جا کے ماروں گا. تو یہ غصہ جو ہے یہ وہاں جا کے بھی نہیں نکلا. تو غصہ ہی نکالنا ہے، چیزوں کو جانے دینا ہوتا ہے. چیزوں کو جانے دیں گے تو پھر ایمان والی کیفیت پڑے گی. اور یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، یہ اندر کی ایمان والی کیفیت ہر کیفیت کو ختم کر دیتا ہے. تو ہمارے حق میں بہتر یہ ہے کہ انسان غصہ نہ کرے. کسی دانا کا قول ہے کہ غصہ جو ہے کسی دوسرے کی غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو سزا دینا ہے. اس نے غصے کی تعریف کی، غصے کی تعریف کیا کی کہ غصہ کیا ہے؟ کسی دوسرے کی غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو سزا دینا. کیونکہ غصہ کا سب سے زیادہ برا افیکٹ جو ہے وہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے. تو جو انسان غصہ زیادہ کرتا ہے وہ نادان ہے، اپنے آپ کو ضرر پہنچانے والا ہے. اس لیے بات کو ادھر ادھر کرنا آنا چاہیے. شوہر کو یہ ویسے ایکسپرٹیز آنی چاہیے کہ وہ بات کو ادھر ادھر کرے، ادھر کی بات ادھر کرے، غصے کے ماحول کو ٹھنڈا پانی ڈالنا آنا چاہیے. پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، وہ مٹی پانا آنا چاہیے. ہاں، مٹی لگانا، مٹی ڈالنا آنا چاہیے. تو جس کو یہ کام آتا ہے وہ شادی کے بعد نکاح اس کے لیے ایمان کا ذریعہ بنتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے نکاح کے متعلق، ایمان کے متعلق گفتگو فرمائی اور فرمایا نکاح جو ہے وہ ایمان کا ذریعہ ہے. اور آپ نے فرمایا نکاح ایمان کا ذریعہ ایک اور، وہ فرمایا الطہور شطر الایمان. صفائی جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ چار چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہے، اس میں سے ایک نکاح ہے اور دوسرا حیا ہے، اور باقی جو دو چیزیں ان کا تعلق صفائی کے ساتھ، ایک خوشبو کا استعمال اور ایک مسواک کا استعمال. کہ تمام انبیاء جو تھے وہ صفائی پسند اور صفائی سے محبت رکھنے والے اور خود بھی صاف. اور آج کچھ لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے قرب کے راستے پہ چلتے ہیں، جو لوگ صوفی ہوتے ہیں، شاید ان کا صفائی سے تعلق ضروری نہیں ہے. جس کا صفائی سے تعلق نہیں ہوگا اس کے ایمان کے اندر کمی آ جائے گی. اللہ کے نبی نے فرما دیا الطہور شطر الایمان، یہ جو صفائی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں. بہت بڑی بات ہے. یہ خوشبو لگانا بھی بہت بڑی سنت ہے، اور اپنے منہ کو صاف کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت پر اگر مجھے تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو فرض کروا دیتا. تو اتنا یہ صفائی کا آپ خیال فرماتے تھے. ایک صحابی آیا، ان کی داڑھی بکھری ہوئی تھی، آپ نے اچھی خاصی تنبیہ فرمائی کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ صحیح ہوتی. تو تیل لگانا، بالوں کو سیٹ رکھنا، کپڑوں کو صحیح رکھنا، یہ تمام چیزیں سنت میں شامل ہیں. یہ تمام چیزیں ایمان کو بڑھانے والی ہیں. تو کئی مرتبہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اعمال کا شوق نہیں ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہے. وجہ کیا بنی؟ وہ اس لیے کہ وہ اس صفائی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ صفائی جو ہے یہ ایمان کو کم کرنے والی چیز ہے. الطہور شطر الایمان. محدثین نے لکھا کہ طہور شطر کا مطلب دو ہو سکتے ہیں. ایک شطر کا مطلب ہوتا ہے ایک حصہ، اور کچھ جگہوں پہ شطر کا مطلب آدھے سے بھی لیا جاتا ہے. الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے. تو جو صفائی پسند نہیں وہ آدھے ایمان سے محروم ہو سکتا ہے. تو صفائی جو ہے یہ بھی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. نوجوان صفائی کا خیال کم کرتے ہیں، والدین صفائی کا کہتے رہتے ہیں اور ان کے کانوں پہ جو نہیں رہتی. کالج میں جانے والا ایک نوجوان، والدہ ملنے کے لیے گئی، بڑی خوش ہوئی کہ کمرہ بڑا صاف ہے، اور وہ اس بات پہ بھی خوش ہوئی کہ بڑا بہت بڑا کلوزٹ دیا ہوا ہے، کبڈ بہت بڑی ہے، الماری بڑی ہے. جیسے والدہ نے کبڈ کھولی تو کپڑے سارے اوپر آ کے گر گئے. تو ماں نے پوچھا اتنے کپڑے؟ تو بیٹے کو پھر سچ بتانا پڑا کہ پچھلے کئی مہینے سے کپڑے دھوئے نہیں تھے، بس سارے کبڈ میں ہی ڈالتا جا رہا تھا. اب آج آ پا رہی تھی تو کبڈ کو بند کر دیا میں. تو نوجوان صفائی کا خیال نہیں رکھتے، وہ کہ نیکی پہ ہوتے ہیں اور اس کو صفائی کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے. یہ ایمان کا بڑا حصہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے بارے میں گفتگو فرمائی، نکاح بھی ایمان کا بڑا حصہ، صفائی بھی بڑا ایمان کا حصہ. اور پھر آپ نے فرمایا المؤمن مالف ولا خیر فیما لا یألف ولا یولف. کہ مؤمن وہ ہے جو محبت, مومن محبت کی جگہ ہے, مومن محبت کا گھر ہے, کہ ایمان اس حد کے اندر ہے جس کے اندر محبت ہے. اور پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ کوئی خیر اس بندے میں نہیں جو کسی سے محبت نہ کرتا ہو اور کوئی اس سے محبت نہ کرتا ہو. تو کئی مرتبہ انسان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اچھا تعلق رکھے, محبت بھرا معاملہ کرے, اس کی وجہ سے بھی انسان کا ایمان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. چنانچہ والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, عام مسلمان کے ساتھ, نیک مسلمانوں کے ساتھ, مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ جو محبت دکھاتا ہے اس کا ایمان زیادہ بڑا ہوا ہے. اور جو مسلوں پہ ہے اور تسبیحات پھیر رہا ہے مگر اس معاملے میں کمزور, تو پھر ایمان میں کمزور ہے. اور آج عام مسلمان کے ساتھ کیا اور پڑوسیوں کے ساتھ کیا, والدین کے ساتھ بھی انسان محبت کا اظہار نہیں کر پاتا ہے. والدین آ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بات نہیں مانتا, بیٹا نافرمانی کرتا ہے. تو یہ حال ہو چکا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنی والدہ پہ محبت کی نگاہ ڈالی اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے حدیث سنی تو ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا, نے کہا اللہ کے نبی ایک حج کا ثواب ملتا ہے تو یہ تو بار بار محبت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے. تو بار بار دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھو گے اتنے مقبول حج کا ثواب ملے گا. کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ 1000 حج کر لوں دنیا میں, مگر 1000 مرتبہ اگر والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو نامہ اعمال میں 1000 مرتبہ حج کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. تو آج تو ہم والدین سے محبت نہیں کر سکتے, تو کہاں پڑوسی اور کہاں عام بندوں سے. اور مومن جو ہے یہ محبت جب حاصل کرے گا جب اس کے اندر صلہ رحمی ہوگی, کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ نہیں نہیں میں نے ملا کے رکھنا ہے, جوڑ کے رکھنا ہے جی, بنا کے رکھنی ہے. آج ہمارا جذبہ ایسے کہ بس تھوڑا سا موقع مل جائے نا کہ جی ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات بھائی بہنوں نے کی ہے, والدین نے کی ہے, رشتہ داروں نے کی ہے, توڑ دو. اور اوپر سے ماشاءاللہ بیوی تو تڑوانے کے لیے تیار ہی ہوتی کسی کہ جی موقع ملے تو تڑواؤ فوراً, مگر رشتہ جو ہے جوڑنے کا حکم دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو, صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ برا کریں تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو, اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرے میں ایک مرتبہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ڈی ایس پی انسپیکٹر تھا, اس کے ساتھ ہی ایک کمرہ ہوٹل میں مل گیا. فرماتے ہیں کہ رات جب سوئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو ہوں شیخ الحدیث, یہ تو ہے عام سا عوام الناس میں سے ہے, اب ہے یہ مقابلہ, اگر یہ تہجد میں پہلے اٹھ گیا تو بہت ہی بدنامی ہے. تو فرمایا کہ میں نے بڑا سیٹ کر کے الارم لگایا اور الارم میرا بجا اور میں اٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ رضائی کے اندر یہ پڑا ہوا ہے اور رضائی اوپر ہے, رضائی کے اندر نظر آ رہا تھا کوئی بندہ ہے, تو دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ جی جیت گیا اور میں اٹھ گیا تہجد پہ پہلے. شکر ہے آخر کو مشہوری تو شیخ الحدیث والی ہے, ہزاروں علماء کا استاد ہوں, خود لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں وضو کرنے کے لیے گیا تو باتھ روم تو گیلا لگ رہا تھا مگر بندہ یہ سویا ہوا تھا, وضو کر کے جیسے ہی مسلے پہ آنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بندہ تھا دو کپ چائے لے کے اور حاضر ہو گیا کہ حضرت یہ چائے لیں میری طرف سے. کہتے ہیں نہ جان نہ پہچان اتنی محبت کا اظہار, مگر اس کی اس محبت میں مجھے بڑا غصہ ہے کہ یہ تو میرے سے پہلے اجاگ گیا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ اس رضائی کے اندر بھی کوئی ہے. میں نے کہا ایک تو مجھ سے محبت بھی کر رہے ہیں مگر رضائی میں تو کوئی ہے. مگر میں نے کچھ نہیں کہا, اتنا میں پریشان ہو گیا نا کہ یہ جیت گیا تہجد کے معاملے میں اور مجھے افسوس ہوا. اب حضرت خود لکھنا یہ بات. بہرحال فرما دیں گے ہم حرم شریف چلے گئے اور فجر کی نماز بھی پڑھی, پھر اشراق پڑھی, پھر ہم نے طواف کیا اور طواف کر کے چاہش کی نماز پڑھ کے دونوں واپس آ گئے. مگر ابھی تک دل میں میری یہ بات ضرور تھی کہ یہ جیت گیا تہجد میں اٹھنے کے معاملے میں. کہتے ہیں مگر پھر میں نے اس سے پوچھ لیا جب اتنی تھوڑی ملاقات ذرا بڑی تو مجھے یہ تو پتا تھا کہ حضرت لاہوری کا یہ مرید ہے. میں نے کہا یہ آپ کے لحاف کے اندر کون شخص تھا, میں تو سمجھا آپ ہیں اس کے اندر. اس نے کہا حضرت کل رات جب آ رہا تھا حرم سے واپس تو کالا حبشی ایک ملا, اس کو بیچارے کو سردی لگ رہی تھی تو میں نے کہا کہ تو آ جا میرے بستر میں آرام کر لے. اس کو میں نے کھانا بھی کھلایا اور پھر میں نے اس کو آرام یہاں پہ کروا لیا. میں نے کہا چلو کوئی نہیں میں کم آرام کر لوں گا. کہتے ہیں میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ ایک تو مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کہ چلو میں تو پھر مشہور, اور اس سے اتنی محبت کے اظہار جو کہ کالا حبشی ہے اس کو اپنے بستر پہ بھی سلا دیا, اس کو کھانا بھی کھلا دیا. تو آخر تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی تجھے یہ اس طرح کا ایمان والا کس نے بنایا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بنایا. فرماتے ہیں کہ جی اس کے بعد جذبہ پیدا ہو گیا کہ جی علماء کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے ایمان بڑھانے کے لیے. تو یہ ایمان اس انسان کے دل میں ہوتا ہے جس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہو, مسلمانوں کے لیے محبت ہو, والدین کے لیے محبت. یہ محبت نہیں تو نبی علیہ السلام نے کوئی خیر نہیں ہے. جس سے جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہوگا, لوگ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. جس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے, یہ نشانی ہے کہ ایمان میں بڑھا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ نکاح سے بھی ایمان بڑھتا ہے, صفائی صفائی پسندی اس سے ایمان بڑھتا ہے, تیسرا دل محبت والا ہو, لوگوں سے محبت کے لیے دل تیار ہو, اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے, اور چوتھا آپ نے ایمان کی نشانی بتائی, مومن کی نشانی بتائی کہ المؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم, کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خونوں کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں امن میں ہو. یعنی مومن وہ شخص ہے جس کا ریپیوٹیشن بنا ہوا ہے کہ اس کے پاس مال رکھوائیں گے تو مال نے کہیں نہیں جانا, مال یہ غلط استعمال نہیں کرے گا. اور مومن وہ ہے کہ اس کے پاس آئیں گے تو مجھے جان کا بھی امن ہے, میری بھی جان کا امن, میرے لوگوں کی بھی جان کا. اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے منافق وہ ہے, منافق کی تین نشانی, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, اور کوئی امانت اس کے پاس رکھوا دو تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. دہلی کی جامع مسجد کا فقیر, اس کی امانت کا واقعہ علماء بیان کرتے ہیں اور بڑا عجیب فقیر تھا, بالکل مال کے معاملے میں مفلس تھا مگر اللہ نے دل امیر دیا تھا. مسجد کی دہلیز پہ کھڑا تھا, ایک انگریز آیا, جامع مسجد دہلی کا آرکیٹیکچر بہت خوبصورت ہے تو انگریز لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے. وہ آیا اور مسجد میں جاتے ہوئے اس نے اس کچھ پیسے دیے, کوئی روپیہ دو روپیہ اس کو دیا, اور وہ اندر گیا, اس نے مسجد دیکھی, مسجد سے باہر نکلا, چھٹی کا دن تھا, واپس گھر آیا, یہ انگریز بیوی کو بتایا کہ واقعی بڑا شاندار آرکیٹیکچر دیکھ کے آیا. بیوی نے کہا کہ اگلے ہفتے میں نے بھی جانا ہے, دیکھنا ہے یہ کیسی مسجد ہے, مسلمانوں کی تاریخی مسجد ہے. تو انگریز نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤں گا تجھے. اگلے دن صبح اس انگریز کو محسوس ہوا کہ میرا جو بٹوا تھا, پرس جو تھا, والیٹ گم ہو گیا ہے. بیوی سے بھی پوچھا, بڑا ڈھونڈا, نہیں ملا. تو بہت سارا فکر کی, ڈھونڈ لیا, پھر قبول کر لیا کہ جی گم ہو گیا. ہفتہ گزر گیا, اتوار کے دن بیوی کو لے کے پھر مسجد میں گیا. جیسے ہی مسجد کی دہلیز پہ پہنچا تو وہی فقیر تھا, دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یہ آپ کا والٹ ہے. تو انگریز بڑا خوش ہو گیا کہ او میرا گم ہوا ہوا والٹ مل گیا. پھر پھر انگریز نے والٹ کھول کے چیک کیا، بہت بڑی رقم تھی اس کے اندر، اور اس نے دیکھا کہ اس رقم میں سے اس فقیر نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. تو اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی، خوش بھی بہت ہوا. آخر کو اس نے اس فقیر کو بلا کے پوچھ لیا کہ یار بتا، اتنا تو تو مفلس ہے کہ میرے ایک روپے کے لیے تو یہاں کھڑا اتنا پورے دن ہوتا ہے، اور اب اتنا روپوں سے بڑا ہوا تجھے والٹ ملا تو تو نے یہ مجھے واپس کر دیا اتنی آرام سے. اس نے کہا دل میں تو میرے بھی یہ خیال آیا کہ رکھ لوں، اتنی ضرورت مند ہوں، مگر پھر دل میں ایک اور بھی خیال آیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو اور میں اپنے نبی کا امتی ہوں، کل قیامت کے دن تمہارے نبی میرے نبی سے یہ نہ کہہ دیں کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس خیال کو سامنے لا کے میں نے کہا کہ یہ واپس کر دینا ہی بہتر ہے. تو گو کہ تھا تو فقیر مگر ایمان میں بڑا ہوا تھا، لوگوں کے اموال جو تھے وہ امن میں تھے. تو جس آدمی کے پاس مال اور خون امن میں ہو، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. تو جتنے بھی تسبیحات پڑھ لیں اور جتنے بھی سجدے کر لیں، اگر مال کے معاملے میں اور خون کے معاملے میں لوگ امن میں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان ابھی بڑھا نہیں ہے، ایمان نیچے ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان اس کا زیادہ جس کا نکاح ہوا وہ ہو، ایمان اس کا زیادہ جو صفائی پسند ہو، ایمان اس کا زیادہ جس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت بھری ہوئی ہو اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت بھری ہوئی ہو، اور ایمان اس کا زیادہ جس کے بارے میں لوگ امن میں ہوں کہ یہ مال اور خون کے معاملے میں بہت ہی امانت دار ہے، اور ایمان اس کا زیادہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان نہیں لے کے آئے گا جب تک کہ میں اسے اپنے والد بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ایمان اس کا زیادہ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی. جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں یہ اللہ والے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے. جتنی زیادہ یہ محبت ہوگی اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوں گے، جتنی زیادہ یہ محبت ہی کم ہوگی اتنا انسان اللہ سے دور ہوگا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے، آپ کے والد جو تھے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے. تو جیسے ہی آئے اور بستر پہ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بستر کھینچ لیا اور سمیٹ دیا. والد نے کہا کہ بیٹی گھر پہ مہمان آتے ہیں تو بستر بچھایا جاتا ہے یا بستر سمیٹا جاتا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ گھر پہ مہمان آتے ہیں تو بستر بچھایا جاتا ہے، مگر یہ بستر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے نبی اس کائنات کی سب سے پاک ذات ہیں، اور تو میرا باپ تو ہے مگر کافر ہے اور کافر نجس ہوتا ہے، آپ کو اپنے محبوب کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو جس میں ایمان ہوگا اس میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہوگا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ایمان کے جیسا کسی کا بھی ایمان نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور ابو بکر کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، ابو بکر کا ایمان پھر بھی زیادہ ہو جائے گا. اتنا زیادہ ایمان، تو اتنا زیادہ ایمان کہاں سے آ گیا؟ اتنا زیادہ ایمان عشق رسول کی وجہ سے آیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی ایک مجلس میں تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو پسند ہے، ایک نیک بیوی پسند ہے، اور ایک نماز جو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی اس دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی کیا تین چیزیں پسند ہیں؟ تو فرمایا اے اللہ کے نبی، ایک آپ کے مبارک چہرے کو دیکھنا پسند ہے، اور دوسرا یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، اور تیسرا یہ بات پسند ہے کہ آپ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ تینوں پسندیدہ چیزوں کا محور اور مرکز اللہ کے نبی کی ذات تھی۔ تو جتنی زیادہ یہ محبت ہوگی اتنا زیادہ ایمان ہوگا۔ آج ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی بہت سنتی تو ہے نا، اور فلاں سنت پہ عمل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، اور یہ مستحبات میں ہے، مگر جس کے اندر ایمان ہوگا وہ ہر ہر سنت کے بارے میں دیوانہ ہوگا۔ جب تک سنت کی دیوانگی نہیں آئے گی تب تک ایمان نہیں پڑے گا۔ جتنی دیوانگی سنت کی ہوگی اتنا زیادہ ایمان بڑھے گا۔ صحابہ کرام میں سنت کی دیوانگی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ایک جگہ پہ آ کے رک گئے تو لوگوں نے پوچھا کیوں رکے ہیں؟ تو کہا بس ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ قریب ایک درخت تھا، اس کے قریب گئے، تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہے اور آ گئے۔ کسی نے پوچھا اتنی گرمی میں آپ نے پورے قافلے کو روکا ہوا ہے، کیا وجہ ہوئی؟ انہوں نے ایک مرتبہ اسی راستے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا تھا اور آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تو آپ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ میں بھی اس راستے سے گزرا، قضاء حاجت کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ سنت پر عمل تو یہی ہے کہ وہاں جا کے کچھ دیر کھڑا رہ جاؤں اور پھر واپس آ جاؤں۔ اس محبت سے سنت پر عمل کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ ایمان والی جماعت ہے۔ تو جتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی، آپ کی مبارک سنتوں سے محبت ہوگی، اتنا ایمان زیادہ ہوگا۔ ہمارے اکابرین کی خصوصیت یہ تھی، ان کے دل میں اللہ کے نبی کی دیوانہ وار تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ داخل ہوئے اور آپ نے اپنے جوتے اتار لیے، پتھریلی زمین تھی، پیر پہ زخم لگتے جا رہے تھے، تو کسی خادم نے کہا کہ حضرت آپ اتنی دیر سے جوتے پہنے بغیر چلیں گے تو زخم بڑھتے چلے جائیں گے، تو کچھ پہن لیں۔ فرمائے ممکن نہیں کہ یہاں پہ جوتے پہن لوں، کیا پتا کہ میرے محبوب کے قدم ان جگہوں پہ لگے ہوں گے۔ تو کیسی محبت تھی، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ایمان بڑھے گا۔ فرماتے تھے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی۔ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ تو دیوانہ وار محبت رکھتے تھے۔ تو جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان زیادہ ہوگا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کسی نے تین کھجوریں ہدیہ میں لا کے دی اور کہا کہ یہ تین کھجوریں مدینہ منورہ کی ہیں۔ بس یہ سنتے ہی دیوانہ وار چومنے بھی لگے، تو آنکھوں سے لگا رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ پھر ایک شاگرد کو بلایا کہ جی جو قریبی جاننے والے لوگ ہیں نا ان کی ایک لسٹ بنائے۔ تو کوئی 50 لوگوں کی ایک لسٹ بنائے گی کہ یہ ہمارے سب سے محبوب احباب، یہ قریبی لوگ ہیں، ان کی لسٹ بنائی گئی۔ اور پھر شاگرد سے کہا کہ یہ جو تین کھجور ہیں ان کے 50 ٹکڑے کیے جائیں، اور سب کو ایک ایک کھجور کا یہ ٹکڑا بھیجا جائے کہ اس سے زیادہ بڑا ہدیہ جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اتنی دل میں قدر و محبت تھی، اسی لیے ایمان میں بڑے ہوئے تھے۔ تو جتنی اللہ کے نبی سے محبت ہوگی اتنا ایمان بڑا ہوا ہوگا۔ کسی نے کپڑا لا کے دیا، رومال تھا، اور کہا کہ حضرت یہ مدینہ منورہ سے لایا ہو۔ بس تو وہ دیکھ کے بڑا ہی محبت کا اظہار کیا، چومنے بھی لگے تو سر پہ بھی رکھا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ مدینہ منورہ میں بنا نہیں ہے، بنا تو کسی اور ملک میں ہے، ویسے مدینہ میں بکا تھا۔ فرمایا ہاں بنا تو کسی اور ملک میں ہے، مگر اس کو مدینہ کی فضا تو لگی ہوگی۔ تو دیوانہ وار محبت رکھتے تھے۔ نبی کی محبت دین کی شرط اول ہے، نبی کی محبت دین کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہ جائے خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو ہمارے ایمان کی شرط ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہو. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرمائے, اپنے پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ذرا مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. رک لیتی ہے آپ کی نسبت, رک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, رک لیتی آپ کی نسبت, تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹل چلتے ہیں, رک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, اب ہمیں کیا کوئی گنا لگائے گا, اب ہمیں کیا کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے دعا کر لیجیے سبحان ربی الاعلی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ گناہ کر کر کے دل کو سیاہ کر بیٹھے، اللہ آپ کی رحمت سے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ اپنے اس گناہگار بندے کو معاف فرما، اللہ اپنے اس گناہگار بندے کو معاف فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم تو تیرے وہ کمزور بندے ہیں، رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اے اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ کبھی ہمارا نفس ہمیں لوٹتا ہے، اللہ کبھی شیطان لوٹتا ہے، اللہ لٹ پٹ کے تیرے سامنے حاضر ہے، اے اللہ اپنے لٹے ہوئے بندوں پر رحم فرما، اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، لٹے ہوئے بندے کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں، اللہ اپنے لٹے ہوئے بندوں پر رحم فرما، اللہ اپنے لٹے ہوئے بندوں پر رحم فرما، میرے مالک اپنی رحمت کی ایک نگاہ عطا فرما، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، اے اللہ جنید بغدادی کو پہلوانی کے اخارے سے نکال کر اولیاؤں کی صفوں میں ڈال دیتے ہیں، میرے مالک ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، میرے مالک ہمارے لیے نیک بننا بڑا مشکل ہے، اللہ آپ کے لیے نیک بنانا بڑا آسان ہے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے مردہ دنوں کو زندہ فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ میرے حال پر بھی رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ مختلف علاقوں سے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کا مقصد صرف اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، آپ ایسے مجمع کو دیکھتے ہیں تو اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اعلان کر دو کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، اے اللہ آج بھی اعلان کر دیجئے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان کی مبارک سنتوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک قیامت کے دن اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما. اللہ قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرما. میرے مالک قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما. اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرما. میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے, وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. اللہ کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما. میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اللہ جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. میرے مالک سب سے بڑھ کے پریشانی یہ ہے کہ آپ ناراض ہیں. اے اللہ اس پریشانی کو بھی دور فرما. اللہ اس پریشانی کو بھی دور فرما. اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ ہمارا نفس موٹا ہے. اللہ نفس ہمارا ہے. اللہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. اے اللہ ہمارے عذروں کو قبول فرما. اللہ عذروں کو قبول فرما. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے مالک جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اے اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما. اللہ ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اور اے اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ. اے اللہ ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب کو ہمارے آقا و سردار کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.